تو وہ جس نے سات آسمان بنائے، جس نے ہر ایک چیز کو اپنے سسٹم کے مطابق بہترین انداز میں چلایا ہے، اس نے اسی صورت میں دعوت دی ہے حضرت انسان کو کہ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں پاؤ گے، بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، ممکن ہی نہیں کہ جہان میں کوئی بے ترتیبی پاؤ. لیکن انسانی زندگی میں کس قدر بے ترتیبی، کتنا فساد ہے، گھر گھر میں، انسان کے اپنے دل اور ذہن میں، انسان کے اپنے پیاروں کے ساتھ تعلقات میں، معاملات میں، پھر ہمسایوں میں، پھر پورے معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں اتنا فساد، اتنا بگاڑ ہے کہ کہیں سکون نہیں رہ گیا. اور جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، فطرت کے نظام سے انحراف، اللہ کے دین سے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے انحراف. جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو قبول کر لے اور ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر. ہاں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے جیے تو اس کو چاہیے کہ اپنے لیے الگ جہان تخلیق کر لے. وہ اس جہان میں رہ کر وہ آزادی برت تو سکتا ہے لیکن حق نہیں رکھتا. جو وہ چاہتا ہے وہ سب کچھ کرتا چلا جائے، اس کا نتیجہ کبھی درست نہیں نکلے گا. اسی لیے رب العزت نے فرمایا، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل بھاگو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. تو جب انسان اپنا جہان خود تخلیق نہیں کر سکتا تو جس کے جہان میں وہ رہتا ہے، جس نے اس کے اصول ضابطے بنائے ہیں، انہی اصول ضابطوں کو اختیار بھی کرنا ہوگا، کیونکہ درستگی اور اصلاح تو اسی صورت میں ممکن ہے، بصورت دیگر تو فساد ہی پیدا ہوگا. تو دنیا کو بنانے والے نے چیزوں کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ چیزوں کو متحد اور منظم طور پر چلانے کے لیے ان کا ایک مرکز، ایک نیوکلیس ہوتا ہے. یہی مرکز اس کے مختلف اجزاء کو جوڑ کر رکھنے کے قابل ہوتا ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو مادے کا ابتدائی یونٹ ایٹم ہے. ایٹم میں منفی اور مثبت دونوں طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ لیکن ہر ایک چیز اعتدال میں رہتی ہے. اگر اس اعتدال کو دیکھنا چاہیں، نیوکلیس میں پروٹونز پازیٹو ہوتے ہیں اور الیکٹرونز جو آربٹس میں ہوتے ہیں وہ مائنس بار رکھتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو ہر ایٹم بالکل درست طریقے سے کام کر رہا ہے. جس چیز کا وہ ایٹم ہے، اس کا جو ایٹمی نمبر ہے، یعنی اس کا جو بھی نمبر ہے وہ برقرار رہتا ہے، وہ کبھی نہ اس سے کم ہوتا ہے نہ اس سے زیادہ، الا یہ کہ اس کی کہیں بانڈنگ ہو. بانڈنگ ہو تب بھی اس کی اصلیت تو برقرار رہتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سادہ سی بات جو ایٹم میں نظر آتی ہے، یہی بات ہمیں سولر سسٹم میں بھی نظر آتی ہے. زمین، مریخ اور اسی طرح دوسرے سیارے سارے کے سارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، وہی ایٹم والا سسٹم ہے. اچھا، پھر اگر آپ اسے آگے جا کے دیکھیں تو اس طرح کے اور کئی سولر سسٹم، کیسے وہ ایک گیلیکسی میں گھومتے ہیں، کس طرح گیلیکسی سے آگے بڑا سسٹم موجود ہے. تو اس جہان کو متحد رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مرکز بنایا. جیسے انسان کے جسم کو جوڑ کر رکھنے کے لیے بھی تو ایک مرکز ہے نا، کہاں سے انفارمیشن جاتی ہیں اور کہاں واپس آتی ہیں. انسان کے اندر اس کا برین موجود ہے نا، اور انسان کے اندر اس کا قلب، جس کی وجہ سے زندگی برقرار رہتی ہے. زندگی کے لیے جو محور و مرکز ہے قلب، اس سے صاف خون پورے جسم کو پرووائڈ ہوتا ہے، گندا خون آتا ہے پھر وہ صاف ہوتا ہے، پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، ہر لمحے یہ کام جاری رہتا ہے. تو پورا جسم متحد اور منظم رہتا ہے. اگر جس حصے میں بلڈ سپلائی نہیں پہنچتی وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. پہلی بات کے بعد یہ دوسری اہم بات ہے. پہلی بات یہ ہے، پہلی بنیادی بات، کہ فطرت کے نظام سے انحراف کرنا ناکامی ہے اور اس سے موافقت کرنے میں ہی کامیابی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو متحد کرنے کے لیے یہ اصول بنایا کہ ہر چیز کے لیے ایک مرکز ہوتا, اور مرکز کے ساتھ چیزیں جب تک متحد رہتی ہیں, منظم رہتی ہیں, اس وقت تک ان کا وجود برقرار رہتا ہے. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں, جیسے ہم نے سولر سسٹم کو دیکھا شہد کی مکھیوں میں, اگر ہم معاشرتی نظام کو دیکھنا چاہیں تو ایک چھتے کے اندر پورا معاشرتی نظام موجود ہے. فطرت کے نظام کے مطابق کس طرح سے شہد کی مکھیوں کی ملکہ, کتنی ملکہ ہوتی ہیں ایک چھتے کے اندر. اب آپ دیکھیں کہ ہر نوعیت کی مکھی کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کچھ شہد بنانے کے لیے, رس چوسنے کے لیے جاتی ہیں, کچھ چھتے کی حفاظت کرنے پر معمور ہیں. پھر چھتے کے اندر جب شہد بنتا ہے, ملکہ کے لیے الگ نوعیت کی رائل جیلی بنتی ہے, اور باقی شہد جو بنتا ہے وہ الگ نوعیت کا. جب وہ گھر بنتے ہیں اس کے مکھیوں کے لیے خانے جو بنتے ہیں, کتنے ایکوریٹلی ان کو بنایا جاتا ہے. کیا آپ کسی مکھی کے دماغ کو ایسا پاتے ہیں کہ جو پورے سسٹم کو رن کر سکیں, کہاں کہاں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر کے مکھی رس لے کے آتی ہے, نہ آنے کے راستے کو بھولتی ہے نہ جانے کے راستے کو. اور جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کے اس عمل کو بتاتے ہیں تو وہ یہ کہ رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی جاؤ. تو یہ رب کے راستے ہیں, رب نے ایک سسٹم بنایا, ایک پورا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے پتہ چلتا ہے, ایک ملکہ سے کس طرح سے پورا نظام قائم رہتا ہے. تو ہر چیز کا ایک محور و مرکز ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں متحد اور منظم رہتی ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہی قانون انسانی زندگی میں بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کے درمیان جائز رشتہ نکاح کو اس تعلق کی بنیاد بنایا, اور پھر خاندان میں رہتے ہوئے دونوں کی ذمہ داریاں مقرر کر دیں. مرد کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, عورت کی ذمہ داریاں مختلف ہیں, اسی اعتبار سے ان کی جسمانی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں, اسی اعتبار سے ان کی جذباتی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں, سوچ اور فکر کا انداز بھی مختلف ہوتا. تو مرد اور عورت دونوں ایک نہیں ہیں. آج کے دور میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا, خاندان کا ادارہ جو ٹوٹنا شروع ہوا تو بنیادی خرابی کیا آئی کہ عورت کے بارے میں یہ تصور کیا گیا کہ عورت مرد جیسی ہے, مرد عورت جیسا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, انسان ہونے کی حیثیت میں دونوں برابر ہیں, مزاجن برابر نہیں ہیں, دونوں کے مزاج فرق ہیں, دونوں کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ فرق ہیں. جو ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی ہے ان کے لیے دونوں کے اندر سوچنے کا انداز بھی فرق ہے, اور اپنے کاموں کو انجام دینے کا طریقہ کار, سیکھنے کی صلاحیت بھی فرق ہے. تو دونوں کے ایک ہو کے رہنے کی وجہ سے جو بیسک سیل ہے نا, بیسک یونٹ ہے سوسائٹی کا, وہ قائم رہتا ہے, متحد اور منظم رہتا ہے. اور اگر وہ سیل ٹوٹ جائے, یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ خاندانی زندگی میں بھونچال آ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اصول ضابطے ہیں وہ یہ اس اعتبار سے کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ جو وہ بہترین فرائض انجام دے سکتے ہیں ان پر معمور کر دیا جائے, اور جو ان کے لیے مشقت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو دنیا کی زندگی میں رزق کمانا رب تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری پہ ڈال دیا, اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں, بچوں کی پیدائش, پرورش, تربیت کی ذمہ داریاں یہ خاتون پر ڈالی. اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدنی اعتبار سے بھی دونوں کو مختلف بنایا, جذباتی اور فکری اعتبار سے بھی مختلف بنایا. عورت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے, جزویات تک جا کے چیزوں کو فیل کرتی ہے, اور یہ چیز ممتا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. مرد کلی اعتبار سے سوچتا ہے اور مرد اتنا سینسٹیو نہیں ہوتا, اس وجہ سے مرد بچوں کی تربیت کرنے کے لیے, ان کو پالنے کے لیے اتنا مفید کردار ادا نہیں کر سکتا جتنا ایک خاتون کر سکتی ہے. تو کلی سوچ کی وجہ سے وہ بہتر کما سکتا ہے اور معاشرے کے اندر دوسرے رول زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، دوسرے کردار ادا کرنے کے لیے بہترین کوشش کر سکتا ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو پوری سوسائٹی کی اسی طرح تنظیم ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے ہر اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں، مثلاً ایک سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، یا کوئی کسی نوعیت کا بزنس سیکٹر ہے، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایک فائنل اتھارٹی ہوتی ہے، یا اس کا مالک ہوگا یا جس کو ذمہ دار بنایا گیا، جس کے توسط سے وہ سارے امور انجام پاتے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں قوامیت کا اصول رکھا ہے کہ مرد کو قوام بنایا ہے اور عورت کو اس کے ساتھ معاون بنایا، کیونکہ اس کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قوامیت کا مفہوم سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی ہوئی. قوامیت سے مراد حاکم نہیں ہے، قوامیت سے مراد امور کا نگران ہے، گھریلو امور کا نگران، یعنی معاشی طور پر اس خاندان کو کیا کچھ چاہیے اس اعتبار سے بھی، اور پھر یہ کہ خاندان کے افراد کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری بھی مرد کی ہے کہ وہ خاندان کو تحفظ بھی وہاں پہنچائے گا، اس لیے جہاں سے خطرہ ہوگا اس خطرے کے لیے وہ اپنی ریزرویشنز بھی رکھے گا اور اس کے مطابق سب لوگوں کو اس دائرے کے اندر رکھنے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق عورت اور مرد دونوں کی بنیاد پر خاندانی زندگی کا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے، اور قوام کے معنی عربی زبان میں نگران اور منتظم کے. مرد کے قوام ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد افضل ہے اور اس کے مقابلے میں عورت غیر افضل ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ خاندان کا نظام کو چلانے کے لیے خالق حقیقی نے یہ فطرت کا اصول قائم کیا، اس اصول سے انحراف کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے، خاندان بچا نہیں پائیں گے، اور اگر اس اصول کو اختیار کریں گے تو اس اصول کو اختیار کرنے کی وجہ سے کامیابی مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے نام سے جو آرگنائزیشنز وجود میں آئیں اور ویمن کی لبرٹی کے حوالے سے، عورت کی آزادی کے حوالے سے، تو آزادی نسواں کا علم لے کر جو خواتین اٹھیں تو ان کی وجہ سے یعنی بہت ساری کنفیوژنز صرف کافر معاشرے میں نہیں پھیلیں بلکہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی بہت ساری الجھنیں پھیلا دی گئیں، جس کی وجہ سے آج کی عورت ایک عجیب دوراہے پر ہے، حتیٰ کہ مسلمان عورت بھی شدید ذہنی کلیش کا شکار ہے، ذہنی طور پر عجیب خلفشار میں مبتلا، اس لیے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اصلی بات یہ ہے کہ جینڈر ایکوالٹی کا اصول اپنایا عورت کی آزادی کا علم اٹھانے والوں نے، یہ اصول غیر فطری ہے، اسی وجہ سے جدید دور میں خاندانی نظام انارکی کا شکار ہو گیا. اگر ہم دیکھیں کسی نظام میں ورکرز کے درمیان ایکوالٹی نہیں ہوتی کیونکہ کام کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگوں کے درمیان ایکوالٹی قائم ہو جائے، کسی کا کام ایک نوعیت کا ہے، کسی کا دوسری نوعیت کا ہے، کسی کا تیسری نوعیت کا ہے، اور اسی مقصد کے لیے وزراء الگ الگ بنتے ہیں، الگ الگ شعبے جو ہیں وجود میں آتے ہیں. تو مرد کو عورت پر قوام بنانا ایک عملی بندوبست کی بات ہے، جس طرح آفس میں ورکرز کے اوپر ایک ہیڈ مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جیسے حکومت میں وزراء کے اوپر ایک وزیر اعظم مقرر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مرد کو خاندانی نظام میں قوام یا ہیڈ بنایا گیا. تو یہ اخلاقی معنی میں فضیلت کی بات نہیں ہے. جہاں تک رتبے اور درجے کا تعلق ہے تو مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت میں دونوں برابر ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ عملی بندوبست ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اب تک ہم نے تین باتیں ڈسکس کی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ کے فطری نظام کو اختیار کرنے، اس سے موافقت اختیار کرنے میں ہی کامیابی ہے اور اس سے انحراف میں ناکامی ہے. دوسری بات یہ کہ نظام تب چلتے ہیں، اللہ نے نظام ایسے بنائے کہ ہر چیز کو اس کے مرکز کے ساتھ متحد اور منظم کیے، اور خاندانی نظام میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں شوہر اور بیوی. اور اس کے لیے تیسری بات ہم نے کی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عملی بندوبست کیا ہے، قوامیت کا اصول رکھا جس میں مرد نگران ہے اور اس کے ساتھ عورت معاون ہے، گھریلو نظم، گھریلو نظام کو، خاندانی ادارے کو چلانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کار کا اصول رکھا ہے کہ عورت بنیادی طور پر گھر کے اندر کا نظام چلائے گی اور مرد معاشی طور پر نظام چلانے کا ذمہ دار ہوگا. یہ بات قرآن حکیم میں اس طرح بتائی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر قوام ہے اس وجہ سے جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. اس آیت میں فضیلت کا لفظ امتیاز کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ مزید استعداد کے معنوں میں ہے، یعنی ایڈیشنل کوالٹی ہے. یعنی یوں تو وہ برابر ہے انسان ہونے کی حیثیت میں، لیکن مرد کی ایڈیشنل کوالٹی یہ ہے کہ وہ خاندان کا ہیڈ بھی ہے، خاندانی نظام کو چلانے کا ذمہ دار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق مرد جسمانی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ بنایا گیا، وہ سختیوں کو سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ اضافی صلاحیت اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ باہر کی مشقتوں کو وہ برداشت کر کے روزی کما سکے. مرد کے اندر جو صلاحیت، ایڈیشنل کوالٹی، ایڈیشنل صلاحیتیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھی. ایڈیشنل کوالٹی کیا ہے؟ سٹرونگ ہے، اللہ نے اسے قوت دی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورت اپنی قوت کو بڑھا سکتی ہے، اس کے لیے بہت سارے راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی فطرت پر نہیں رہے گی. اور فطری نظام سے انحراف کا مطلب کیا ہے؟ ناکامی. تو عورت کو اس کو سمجھنے کے لیے یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ فطرت کے نظام کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے اور اس سے انحراف میں ناکامی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تخلیقی منصوبے کے مطابق عورت کا کام بنیادی طور پر گھر کے داخلی نظام کو سنبھالنا ہے، اگلی نسل کو تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کچھ ایڈیشنل کوالٹیز دی ہیں، اضافی خصوصیات اس کے اندر بھی ہیں، مثلا نرمی اور انفعالیت. اگر عورت اور مرد دونوں اپنے تخلیقی راز کو پا جائیں اور اپنے اپنے دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں تو گھر کا نظام کامیابی سے چلے گا. اگر اس تخلیقی نقشے کی رعایت نہ کی گئی تو خاندانی معاملات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دیکھیے، دو ایڈیشنل کوالٹیز ہیں، مرد کو اللہ نے سٹرونگ بنایا اور عورت کو نرمی عطا کی ہے. نرمی اور انفعالیت، حساس ہے، حساسیت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جزوی چیزوں کو بہت محسوس کرتی ہے، کیونکہ اسے ظاہر ہے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، جس کے لیے اس کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے. آج کے دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ مساوات کا غیر فطری نظریہ اختیار کر لیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں ہی باہر کا نظام سنبھالنے کے لیے دوڑ پڑے. اس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ ہو گئی، بے روزگاری عام ہو گئی. تو بے روزگاری کا سبب عورت کا کمانے کے لیے نکلنا ہے. تو فطری نظام کیا تھا؟ کہ عورت اندر کا نظام سنبھالے گی اور مرد باہر کا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں، مرد بھی باہر چلا گیا، عورت بھی باہر چلی گئی. تو اس کا مطلب ہے اصل کام تو پھر مال کمانا رہ گیا. جس کے لیے مال کمانا تھا، آئندہ آنے والی نسل، اس کو نہ ماں ملی نہ باپ. اندر کا نظام درہم برہم ہو گیا. ظاہر ہے وقت تو وہی 24 گھنٹے ہیں، اور قوت تو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ دے رکھی ہے. اگر باہر کا نظام چلے گا تو گھر کا نہیں چلے گا، گھر کا نظام متاثر ہوگا تو گھر میں رہنے والے معصوم بچے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، آپس کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو جو انسانوں کے لیے سب سے اہم مقام تھا، جو سب سے اہم ذمہ داری تھی، نسل انسانی کی تیاری جو گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ اصل تیاری کا کام شدید خطرے کا شکار ہے اور اصل کام صرف دولت کمانا رہ گیا. اور اگر عورت باہر نکلی تو کچھ گھرانے تو دولت کا زیادہ حصہ لے جائیں اور باقی گھرانوں کے مرد بھی فارغ اور عورتیں بھی فارغ. یہ کیسی غیر فطری تقسیم ہے؟ سیلف سینٹرڈ ہو گئے نا لوگ کہ ٹھیک ہے عورت بھی کما سکتی مرد بھی، کچھ عورتیں کچھ مرد تو کماتے رہیں اور کچھ عورتیں اور کچھ مرد بالکل ہی فارغ رہیں، ان کے لیے روزی کے ذرائع ہی مسدود کر دیے جائیں. تو یوں ایک طرف کچھ عورتوں کی وجہ سے کچھ مردوں کے لیے ان امپلائمنٹ کا سلسلہ سامنے آیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ گھر متاثر ہو گئے. اب آپ دیکھیں اگر کلی اعتبار سے انسانیت کو لیں، ایک ملک کے اندر جتنی ان امپلائمنٹ، کتنے گھروں میں چولہے نہیں جلتے، ان کے بچے بھی متاثر، ان کی خواتین بھی، ان کے مرد بھی. ان کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو دیکھیں، ان کے حالات کتنے زیادہ مختلف. تو یوں یعنی رب کریم نے جو نظام دیا ہے وہ کل کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ سارے انسانیت کے حق میں کیا چیز زیادہ مفید ہے، تو انسانی زندگی کے لیے کامیابی اللہ کے اصول کو اختیار کرنے میں تھی، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اختیار کرنے میں، اور ناکامی اس سے انحراف کرنے میں. تو اس مساوات مرد و زن کے نظریے کی وجہ سے جو چیز سامنے آئی کہ وہ باہر آ کے تو مساوات ہو گئی اور گھر میں کچھ بھی نہ رہ گیا. گھر کے اندر نئی نسل کی تیاری کے لیے آنے والے افراد کو جو ذمہ دار انسان بنانا تھا، اس کے لیے کسی قسم کی کوشش ہی نہ رہ گئی. لہذا انسانیت کے ساتھ جو سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی، وہ یہ کہ اچھے انسانوں کا، تربیت یافتہ انسانوں کا سامنے آنا ممکن ہی نہیں رہ گیا. یعنی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ بری. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے انحراف کی وجہ سے، تو فطرت کے نظام کو توڑنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ عورتوں کے باہر آنے سے کوئی نیا تعمیری کام نہیں ہو سکا. جو کام عورت نے باہر آ کے کرنے تھے اس کے لیے معقول تعداد میں مرد موجود تھے، اور جو کام عورتوں نے کرنا تھا وہ کام اجڑ کر رہ گیا. تو آج انسانی معاشرہ بے شمار مسائل سے دوچار ہے، کیونکہ سماجی زندگی کے ایک شعبے میں ضرورت سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور سماجی زندگی کے دوسرے شعبے میں سرے سے کام ہی نہیں ہو رہا. اس وجہ سے ری اسیسمنٹ کے ذریعے پھر سے سماج کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زندگی کی تشکیل کا صحیح فطری نظام جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ لائف صرف ہمیں نہیں ملی، ہمارے جیسے انسان بھی کرہ ارض پر بستے ہیں، اور رب کریم کی جانب سے انسان کو ایسی فطرت دی گئی کہ وہ انفرادی زندگی نہیں بسر کر سکتا، وہ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ہی چلے گا. اور پوری سوسائٹی میں جو کرائسس اکر ہو گیا، وہ کرائسس اسی وجہ سے ہوا کہ اصل کام کو چھوڑ کر عورت بھی باہر آئی، اور عورت نے آ کے جب کام کرنا شروع کیا تو اس کا حقیقی فریضہ تو وہ سر انجام دینے کے قابل نہ رہی، لیکن دوسری طرف جو کام اس نے باہر آ کے کیا وہ جن لوگوں نے کرنا تھا وہ گھروں میں بیٹھے رہ گئے. لہذا ایک طرف یہ کہ معاشی طور پر بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، بہت ساری ان امپلائمنٹ کا سامنا ہے اس وقت بہت زیادہ ممالک کو دنیا میں، اور دوسری طرف گھر کے اندر جو اچھے افراد کی تیاری عورت کے اندر رہنے کی وجہ سے ممکن تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس طرح سے انسانیت جو ہے وہ اپنی موت کے دہانے پر آن پہنچی ہے. تو ہمیں پہلی بات پتہ چلی کہ ری اسسمنٹ کی ضرورت ہے، مرد اپنے رول کو سمجھیں، عورت اپنے رول کو سمجھیں، اور اس رول کو سمجھتے ہوئے سوسائٹی میں وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ اپنی اصل بنیاد پر آ جائے، کیونکہ فطرت کے نظام سے انحراف کی وجہ سے معاشرہ ناکام ہو گیا، معاشرتی زندگی ناکامی کا شکار ہے. اور کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب فطرت کے نظام کو سمجھ لیں اور اسے اختیار کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عورت کے حوالے سے چونکہ ہم انشاء اللہ تعالی پورا رول سیکھنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے کچھ بیسک چیزوں کو مزید دیکھ لینے کی ضرورت ہے. اسلام نے عورت کو باعث سکون بنایا ہے، سکون کا ذریعہ، تفریح کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ بھی ایک بیسک کانسیپٹ ہے. اسی وجہ سے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا